نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے پندرہویں پارے کا آغاز کریں گے اور تزکیہ سیریز میں ہم اس کو جس ٹاپک پہ کریں گے وہ بہت ہی اچھوتا ٹاپک ہے. شاید کسی کو سن کے سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا بات کریں گے, لیکن پارے کے دوران انشاءاللہ اس پہ بہت بات ہوگی. اور ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ فتنوں کے آگے بند کیسے باندھا جائے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ فتنوں کے مقابلے میں خود کو کیسے قائم رکھا جائے. اس پورے پارے میں ہم بہت سارے فتنوں کو دیکھیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو آپ مال کا فتنہ کہہ سکتے ہیں, دین کا فتنہ کہہ سکتے ہیں, اولاد کا فتنہ اور علم کے فتنے, اقتدار کے فتنے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کی رہنمائی لیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایسے وقتوں میں دین پر قائم رکھ سکیں. سورت ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا لفظ سورت فاتحہ کے بعد سے ہی ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ جب سورت بقرہ میں ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوئی. بنی اسرائیل کون تھے؟ اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ, جن کو آج لوگ یہود یا جیوز کے نام پہ جانتے ہیں. ان لوگوں نے ایسے ایسے فتنے اٹھائے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا. چلتے ہیں اور جہاں آیتیں آئیں گی تو تھوڑا سا مزید اس پہ روشنی ڈالوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک, یعنی مسجد اقصی, جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سو سال تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے چنا, منصب دیا, سب سے زیادہ انبیاء کرام ان کے پاس آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی تھے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ تک پہنچتے پہنچتے بنی اسرائیل کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہماری کتابیں کس زبان میں نازل ہوئی تھیں. ہسٹری میں کئی موقع ایسے آئے, جو اگلی ہی آیتوں میں آنے والی یہ بات تو آپ اس کو بھی سمجھ لیں, یعنی ہسٹری میں ان کے اوپر اس قسم کے حالات بھی آئے کہ کئی سال ایسے اس زمین پہ گزرے کہ تورات نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. سو سال کے بعد کسی نے حافظے سے جمع کر کے اس کو لکھا. اب بنی اسرائیل اپنے حصے کا کام نہیں کر سکے. اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جو کام وہ نہیں کر سکے اب آپ کیجئے. 10 سال کا عرصہ ہونے کے قریب تھا, بلکہ ہو گیا, اور آپ نے دعوت حق دی, لیکن لوگوں نے بہت ہی زیادہ مخالفت کی. یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ مکہ سے نکال کر آپ کو مدینہ لے کے جانا تھا, کیونکہ ان پر حجت تمام ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آنے والے حالات کے جو فتنے تھے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے. ہوا کیا کہ اللہ کے نبی کے جو پیارے سہارے, آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو ڈے ون سے آپ کی بہترین معاون بھی تھی, کہ پہلی چوٹ جو اللہ کے نبی کے اوپر پڑی ہوگی اسلام کے راستے میں تو اس کے اوپر حضرت خدیجہ ہی کے دوپٹے کی دھجیاں بندھی تھیں, وہ بھی دنیا سے چلی گئیں. ابو طالب گھر سے باہر آپ کے بہت بڑے پروٹیکٹر تھے, آپ کے چچا تھے کفر پہ لیکن اسلام سے بغض نہیں تھا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تاریخ اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد رکھتی ہے, غم کا سال. اس سال میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک ایسی نشانی دکھاتا ہے کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ سوئے اور فرشتے کے ذریعے سے آپ کو وہاں سے اٹھا کر بیت المقدس لے کے جایا گیا. براق نام کا ایک جانور لایا گیا, آج کے دور کا جہاز. آج بھی اگر آپ سعودی عرب سے یا مکہ سے سیریا جائیں تو چند گھنٹے کی بات ہے. عام دنوں میں اس وقت ایک مہینہ لگتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کو جب سفر کرایا گیا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، بیت المقدس تک۔ پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پہ گئے، یہ معراج ہے، اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ نجم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر کرایا، اس کے دوران راستے میں کچھ جنت جہنم کے منظر دکھائے، مدینہ دکھایا جہاں پہ آپ کو اب ہجرت کر کے آنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات کروائی۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام نے اللہ کے نبی کی امامت میں نماز ادا کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ اب بنی اسرائیل سے امامت کا تاج اٹھا کر امت محمدیہ کو دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بکلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری ہم کو سناتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی پھر تم کدھر چلے گئے؟ تمہیں اپنے بڑے بھول گئے؟ کتنے شکر گزار تھے، کہاں سے اللہ نے تم کو بچایا اور تم اس کے باوجود غلط کام کرنے لگ گئے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا، یعنی کون سی کتاب تھی یہ؟ تورات، کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ بنی اسرائیل کئی بار دشمنوں کے ہاتھوں سے نیست و نابود کیے گئے، اینٹ سے اینٹ بتا دی، کہیں ٹیٹس نے آ کر، کہیں بخت نصر نے آ کر۔ اللہ تعالیٰ ہسٹری کے یہی واقعات سنا کر قوموں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب قومیں اللہ کے حکم نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پہ غالب کر دیتا ہے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت کا خلاصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اللہم انت فی السماء ونحن فی الارض، اے اللہ، آپ تو آسمان پہ ہیں اور ہم زمین پہ ہیں، کیا علامت ہے اس بات کی کہ آپ ہم سے خوش ہیں یا ناراض؟ یعنی کیسے پتہ چلے کہ آپ لوگوں سے خوش ہیں یا ناراض؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ، اگر کسی جگہ تم اچھے حکمران دیکھو، اچھے لیڈرز دیکھو، تو یہ میری اس قوم پر رضامندی کی علامت ہے، اور اگر کہیں تم ظالم اور جابر حکمرانوں کو دیکھو تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے۔ یہی واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کتاب پہ عمل کرتی، اللہ غلبہ دیتے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں بہت غلبہ ملا، دوبارہ ریوائیول ہوئی، تورات کو لکھا گیا، عمل کیا، توبہ کی، تھوڑی سی عزت ملتی ہے نا تو چلے گئے۔ یہ قوموں کا ایک عجیب مزاج ہے، غلامی میں سسکتے ہیں، کوئی موسیٰ آئے اور ہمیں نجات دلائے، اور جب موسیٰ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ایک الہ ہمارے لیے بھی بنا دو ایسا جیسا یہ ان کا الہ ہے۔ یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ اللہ اصل میں ہمیں تاریخ کے آئینے میں اپنا آپ دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ ایک جنگ کی دھمکی ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی ہی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ بندے کے معاملے کی طرح ہوتا ہے، اچھا کریں گے اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہی ہے قرآن پاک کی رہنمائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، حیات طیب پہ لے جاتا ہے بندے کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا جائے، نہ کہ صرف دیکھ دیکھ کر خوش ہونے والی کتاب۔ اب انسان کی کچھ کوتاہیوں کا تذکرہ ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان شر کیسے مانگ لیتا ہے؟ بعض دفعہ انسان خود ہی اپنے لیے بد دعا مانگ لیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے اپنے لیے وہ بات کر دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے تو اس کے لیے دنیا میں رہنے کا موقع ہی نہ رہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ بعض مائیں ذرا بچوں کے ہاتھوں تنگ آتی ہیں نا تو ان کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، کھوسنے لگتی ہیں۔ بعض دفعہ شوہر سے جھگڑا ہوا تو اس کی موت کی باتیں شروع کر دیں۔ یہ انسان کی تھوڑ دلی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں لے کے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مزریبل ہو جائے، تو اس کو حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو اگر اس پارے کے ٹاپک کے ساتھ ملائیں تو اس آیت پر کہ انسان اپنے لیے خیر کی بجائے شر مانگ لیتا ہے، چیک کرنا ہے۔ جب کبھی کوئی مجھے غصہ دلاتا ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میں خود کو ہی نقصان تو نہیں دینے لگتی؟ سورت فرقان میں غالباً آگے پارہ آئے کا شاید 18th پارے کی آخری آیت ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان دوسرے کے لیے فتنہ ہے۔ ہم اپنے ساتھ والوں کے لیے پتہ نہیں کتنا بڑا فتنہ ہوں گے۔ عقل مندی کیا ہے؟ کیسے تمام موقعوں پہ انسان صحیح طریقے سے ریئیکٹ کرے، ہوش لے، کوئی ایسی بات مجھ سے نہ نکالے کہ جو کل بھگتنی پڑے تو بہت ہی مشکل ہو جائے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے ممتاز کر دیا۔ ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ذرا اپنی گریبان میں جھانکیں، تھوڑا سا اپنے گردن کو دیکھیں، آپ کو کوئی چیز لٹکتی بھی دکھ رہی ہے؟ لیکن اللہ نے یہاں ایک ایسے نیکلس اور ایک ایسے ہار کے لٹکنے کی بات کی جس کو نام اعمال کہتے ہیں۔ ہوتا کہ بعض دفعہ لوگ اپنی ناکامیوں کی وجہ دوسروں کو گردانتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ گھر میرے لیے منحوس ہے، کبھی یہ بیوی منحوس ہے، یہ گاڑی منحوس ہے۔ کہا کوئی منحوس نہیں، اگر تمہارا منحوس ہونا یا تمہاری خیر ہے تو وہ تمہارے اپنے عمل ہیں۔ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر رہا ہوگا وہ اس کے اپنے عمل ہیں۔ وَمُشْفِقُونَ مِمَّا فِي، آگے آنے والی آیت وہ بھی۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ ہم سب ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈائری لکھنے کی، صبح یہ کیا، پھر اٹھے، پھر یہ کھایا، پھر یہ پیا، پھر ادھر گئے، پھر ادھر گئے۔ فرشتے بھی ہماری ڈائریاں لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسندیدگی ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایک بہترین کتاب پائل اپ ہو کے ہماری ہوگی۔ پوری زندگی کے شروع کے 10 سال نکال دیں اگر بلوغت سے پہلے کے، ہر دن کو ایک صفحہ بنا لیں اور اپنا محاسبہ کر لیں۔ آج کل تو رمضان ہے تو صفحے تو بڑے اچھے جا رہے ہوں گے، لیکن اپنے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نوٹ کر لیجئے۔ آج کل ہفتے میں کوئی ایک دو دن چوز کر لیں، صبح سے شام تک کی اپنی پوری مصروفیات لکھیں اور اس پیج کو پھر سنبھال دیں۔ پھر سیکنڈ ہوم ورک کیا ہے؟ عید کا دن، اس پورے دن کے کاموں کو ایک صفحے پہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد ویک ڈیز میں سے ایک دن اے ٹو زی پورا لکھیں۔ ایسی سمپل، کوئی فارسی نہیں ہے اس میں، اتنے بجے اٹھی، یہ کیا، پھر چائے پی، پھر کھانا کھایا، پھر اسکول گئی، اچھا بازار گئی، اچھا یہ دیکھا، یہ بولا، اس طرح کی باتیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا ہوگا اپنے ویکینڈ کا ایک پورا دن لکھیں. بس جب یہ سارے تیار ہوں, رمضان کا, عید کا دن, بعد کے ویک ڈیز میں سے ایک دن اور ایک ویکینڈ, اور ان چاروں کو پھر سامنے رکھ کے جائزہ لیں. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اس رمضان کے معیار سے نیچے پایا تو فکر کر لیں, اور اگر اوپر پایا تو اللہ کا شکر ادا کریں.